أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تو آج ہمیں جس موضوع پہ انشاءاللہ بات کرنا ہے وہ ہے دعا، یعنی معارف در دعائے معصومین علیہ السلام، معصومین علیہ السلام کی دعاؤں میں جو معارف ہیں. اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں پر میلبرن میں بھی جو ہے مومنین میں بھی بہت زیادہ کووڈ کا آؤٹ بریک ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے انفارچونیٹلی سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ ہمارا آڈینس بھی بہت لمیٹڈ ہو گیا ہے، اور جس جگہ پر ہمیں یعنی درس کے لیے موجود ہونا چاہیے تھا وہاں پر بھی ہم نہیں ہیں. لیکن بہرحال السلام علیکم، لیکن بہرحال جہاں جہاں بھی اس الیکٹرانک کمیونیکیشن کے ذریعے سے اب آواز پہنچ رہی ہے، تو بہرحال تو اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اپنے سلسلے کو جاری رکھیں. تو بہرحال جو موضوع ہے وہ ہے ائمہ علیہ السلام کی دعاؤں میں جو معارف ہیں، ان پر گفتگو ہم کر رہے تھے. اور اس میں جو ہمارا مین ٹاپک تھا وہ تھا کہ امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں جو روزمرہ کے ایام کی ہیں، سات دنوں کی دعائیں. تو اس کا میں نے ایک اوور آل خلاصہ پچھلی جو ہماری نشست تھی اور گفتگو تھی اس میں ان سات دعاؤں کا خلاصہ اور اس کے بگننگ کا کمپیریزن، یعنی جہاں جہاں سے وہ دعائیں شروع ہوتی ہیں ان کے کمپیریزن کو پیش کیا تھا، اور ایک اوور آل. اور اس میں یعنی آپ کی یاد دہانی کے لیے میں یہ بات عرض کر دوں کہ جو خاص بات نوٹیسبل ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم مثال کے طور پر ہفتے کے سات دنوں میں روزانہ اٹھتے ہیں، صبح دن گزارتے ہیں، تو ہم اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے ہر دن کی دعا الگ ہو. یہ اس کا ایک بہت اسٹرائکنگ فیچر ہے ان دعاؤں کا، کہ آپ اگر جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ جو اسلامک کیلنڈر ہے یہ اس کے مطابق جو ویک شروع ہوتا ہے وہ سیٹرڈے سے شروع ہوتا ہے، یعنی یوم سبت سے، اور یوم جمعہ پر آ کر وہ کنکلوڈ ہو جاتا ہے، کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو میں نے اس حوالے سے وہ تمام کمپیریزن آپ کے سامنے رکھے تھے کہ شروع کے دو دنوں کی دعائیں بسم اللہ سے شروع ہوتی ہیں، اس کے بعد کے دنوں کی دعائیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں. اور آپ اس بات کو باقاعدہ آبزرو کر سکتے ہیں کہ دعائیں جو ہیں وہ ایک لحاظ سے ایوالو ہو رہی ہیں، یعنی آگے بڑھ رہے ہیں ان کے مضامین، اور جس طریقے سے ان میں گفتگو کی جا رہی ہے اس کی گہرائی بڑھتی جا رہی ہے. یہ ایک بہت نوٹیسبل اسپیکٹ ہے ان دعاؤں کا، جو شاید عام طور سے ہم اس کو نہیں، کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ تو شاید ترجمے پہ بھی زیادہ غور نہیں کرتے، دعائیں پڑھ جاتے ہیں. تو یہ خود امام علیہ السلام کا جو انداز ہے نا ان دعاؤں کے اندر وہ بہت عجیب ہے اور بہت قابل غور ہے، کہ آپ سیٹرڈے ٹو فرائیڈے ایک پورا ویک کا یوں کہہ لیجیے سائیکل آپ کمپلیٹ کرتے ہیں، اور اس سائیکل میں آپ کو واضح طور سے یہ بات فیل ہوتی ہے کہ ہر دن کے حساب سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، ہر دن کے حساب سے آپ ترقی کر رہے ہیں. تو اس میں جو مین آئیڈیا ہے اور جو ہمیں ظاہر ہے کہ دعائیں، اور ہم اسی موضوع پر بات بھی کر رہے ہیں کہ دعاؤں میں جو معارف ہیں، معارف کا مطلب یہ ہے کہ دعاؤں میں جو حقیقتیں ہمارے سامنے کھلتی ہیں، یا یہ دعائیں معصومین علیہ السلام کی ہمیں جن حقائق کی طرف انڈیکیٹ کرتی ہیں، پوائنٹ آؤٹ کراتی ہیں، لے کے جاتی ہیں، جو دروس ہمیں ان میں سے ملتے ہیں اپنی زندگی کے لیے. تو یہ ایک انتہائی اہم سبق ہمارے سامنے آتا ہے ان دعاؤں سے کہ انسان کے دو دن ایک جیسے نہیں ہونا چاہیے، یعنی اگر ہمارا آنے والا دن گزرنے والے دن کے مقابلے میں بہتر نہیں ہو رہا ہے تو तो इस बिना पर यानी इस वजह से मकसद ज़िंदगी हल नहीं हो रहा। हर दिन एक कदम आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, जैसा कि दुआएं, वरना आमतौर से हम इस तरफ तवज्जो नहीं देते कि हम अगर हमसे कहा जाए कि आप अपने लिए 7 दिन की दुआएं लिखें तो वो मिलती जुलती होंगी। इन्हें तकरीबन हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं वो हर दिन रोल ओवर कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। ठीक है, एक ये बात जो बहुत ज़्यादा काबिल गौर है और लायक तवज्जो है इन दुआओं में, जो 7 दिनों की दुआएं हैं इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की, और फिर उसमें मैंने आपको अर्ज़ किया था कि बिस्मिल्लाह और फिर हम्द, और उस हम्द के हवाले से जो गुफ्तगू है, और फिर रफ्ता रफ्ता आप इस बात को नोट करते जाएंगे कि तौहीदी मआरिफ जो हैं वो फिर हर दुआ में बुलंद तर होते जाते हैं, और सबसे डीप लेवल के मआरिफ तौहीद आपको दुआए यौम जुमा में मिलेंगे। ठीक है, तो यानी इससे ये बात समझ में आती है। और यहाँ से जो हमारे सामने एक और पहलू भी बहुत, ये ज़िंदगी का वो पहलू है जो मुस्लिमीन की नज़रों से पोशीदा है, कहा ठंडा पानी के मुस्लिमीन की नज़रों से ये पहलू पोशीदा है। यानी कि अगर हम किसी मुसलमान से, किसी मोमिन से, शिया से ये पूछें, एक सवाल करें कि आपकी नज़र में आपकी तरक्की क्या है, कैसे होती है, यानी आपके दीन की तरक्की, आपके ईमान की तरक्की, क्या तरक्की, तो उसका क्या जवाब हम आमतौर से देते हैं? हाँ, यानी तरक्की क्या है हमारी नज़र में, क्योंकि हम इस बात को देख रहे हैं ना कि इमाम अलैहिस्सलाम हमें ये बता रहे हैं कि भाई तुम्हें तरक्की के रास्ते पर होना चाहिए। तो अब अगला सवाल ये होगा कि ये तरक्की क्या है, तरक्की को गेज कैसे करें, डिटरमिन कैसे करें। हाँ, यानी उसमें जैसे अब जवाब, जैसे मैं अक्सर कह चुका हूँ कि हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, कि यानी अगर मिसाल के तौर पर वो एक ग्रुप है कि जिनकी नज़र में मजालिस या वो चीज़ें सबसे ज़्यादा अहमियत हैं, तो वो उसको उसमें आगे बढ़ने की बात करेंगे। अगर वो लोग हैं कि जिनकी नज़र में अहकाम शरीयत और फ़िक्र सबसे ज़्यादा अहम हैं और मेन प्रायोरिटी उनको है, तो वो उसमें आगे बढ़ने की बात करेंगे। यानी ऐसे जो हमारे 3-4 मेन स्ट्रीम्स खुद हमारे तशय्यों में चल रहे होते हैं, लेकिन कुरान और अहले बैत की नज़र में तरक्की एक चीज़ से नापी जाती है या मानी जाती है, और वो ये है कि मारिफ तौहीद और खुदा से ताल्लुक़, यानी मारिफ तौहीद मामूली नहीं है। इसका मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग हमारे साथ जो बात सुनते रहे हैं वो इस बात को यकीनन रियलाइज़ करते होंगे कि मारिफ तौहीद मामूली नहीं है। और इसी वजह से यानी कि मैं ख़ुद काफ़ी बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहा होता हूँ तौहीद की किसी गहरे पहलू पर बात करने के हवाले से, क्योंकि जब से अल्हम्दुलिल्लाह ऑडियंस वाइड हुआ है और काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिनके साथ बराह रास्त ताल्लुक नहीं होता, वो सुन ही रहे होते हैं, तो फिर मुझे बहुत डर लग रहा होता है कि अगर मैं कोई ऐसी बात करूं कि जिसमें गहराई हो और उसको समझने के लिए प्रॉपर बैकग्राउंड मौजूद ना हो, तो कहीं वो हिदायत के बजाय गुमराही का वसीला ना बन जाए। तो मारिफ़ तौहीद मामूली नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा उसके अंदर डेप्थ है, और बहुत उसके मतलब डायमेंशंस भी बहुत ज़्यादा हैं उनको समझने की। तो दीन की तरक्की जब नापी जाती है या पता चलाई जाती है, तो वो इस बात से समझ में आती है कि हम तौहीद के मामले में कितना आगे जा रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पर कि हम सिंपली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की कितनी मारिफत रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को कितना पहचानते हैं, और फिर उसके बाद जो एक जुमला शहीद सानी रहमतुल्लाह अलैह शेख ज़ैनुद्दीन आमुली انہوں نے اپنی کتاب آداب و صلات میں ایک بہت اچھا جملہ لکھا ہے کہ جو اولیاء خدا ہیں اور عام مومنین ہیں ان کے نمازوں میں سب سے بڑا فرق یہ ہوتا ہے، جو مین ڈفرینس ہے، ظاہری فرق کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ارکان بجا لانے کے حوالے سے، اٹھنے بیٹھنے، سجدہ کرنے، ذکر کرنے کے حوالے سے کوئی بھی فرق نہیں ہے ظاہراً، لیکن حقیقتاً فرق یہ ہے کہ اولیاء خدا کا الحمد اور بسم اللہ قلب سے نکلتا ہے، ان پر وہ کیفیت پہلے طاری ہوتی ہے اور اس کی بنا پر لفظ زبان پر جاری ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے کیا معاملہ ہے کہ انسان کے نماز کی جو قدر و قیمت ہے، لیولنگ ہے، درجہ بندی ہے، وہ اس بنا پر نہیں طے ہوتی کہ آپ نے اس کے فقہی مسائل کتنے پورے کیے ہیں، نماز کی درجہ بندی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے بسم اللہ اور الحمدللہ اور ایاک نعبد اس کی کس لیول کی کیفیت آپ کے قلب پر طاری ہوئی ہے.
جی نہیں کرتا، بہت ہی نیچے سطح پہ جا کے اگر دیکھیں گے کسی انسان کا وہ کام جو ناممکنات میں سے ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو وہ جو الہم اس کے منہ سے نکلتا ہے
وہ الگ ہوتا ہے جو نماز میں پڑھ رہا ہوتا ہے،
یعنی اس کو خود ہم احساس کر سکتے ہیں.
صحیح، درست.
قلب کا الہم کیا ہوتا ہے پتہ ہے، اور اس کو آگے بڑھا.
تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ترقی کرنا ہے تو ترقی کا موضع کیا ہے، ڈائمنشن کیا ہے، ڈومین کیا ہے. ترقی کا ڈومین یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اب میں اتنا زیادہ وضو اچھے سے کرنے لگا ہوں یا اتنا زیادہ اچھے سے فلاں، وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، اس کی اہمیت ہے، وہ بہت اچھی بات ہے، وہ ضرور کریں وہ کام، لیکن وہ والے معاملات جو ہیں وہ حقیقتاً ترقی نہیں ہے انسان کی خدا کی بارگاہ. اور جیسا کہ میں دیکھ رہا تھا سید ہاشم حداد کا ایک جملہ نقل کیا ایک اور عالم نے، ان لگے کہ وہ کسی کے گھر گئے، کسی صاحب کسی مومن کے گھر گئے تو کہنے لگے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ سالک ہے بغیر اس عام سلوک والی چیزوں کے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ جیسے جو سالک اللہ ہوتا ہے وہ یہ کرے گا وہ کرے، ایک خاص دستور العمل کو فالو کر رہا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ سالک ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، سیر و سلوک اللہ کیا ہے کہ تمہارا خدا سے جو تعلق اور ربط ہے وہ کس درجے پر ہے اور اس میں کس طریقے سے ترقی ہو رہی ہے. کیا نہیں، ظاہری چیزیں جو ہیں نا، جیسے ابھی میں نے حال میں ایک ایگزامپل دی تھی عمل کے حوالے سے، اس ایگزامپل کو اگر آپ سمجھیں نا تو شاید آپ کو ظاہر اور باطن کا فرق جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں نا وہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ یہ اہل سیر و سلوک ہیں تو وہ ہم اس سے ایک خاص قسم کی پرسنالٹی کو مراد لیتے ہیں. وہ پرسنالٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایک دستور العمل ہے، ان کے کوئی استاد ہیں، وہ کچھ مخصوص طریقوں پر عمل کرتے ہیں، ایک پرٹیکولر لائف ہے. تو سالک نہیں کا مطلب کیا ہے کہ یہ اس میں نہیں ہے، یعنی کہ وہ جو فارمل سیر و سلوک والی راہ ہے یہ وہ نہیں ہے لیکن یہ سالک ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے اس جملے کا. کہ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ٹھیک ہے کہ وہ آپ کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا ہر چیز کا. یعنی جیسے مثال کے طور پر ہم نے خود عام دنیاوی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے انجینئرنگ یا میڈیسن میں بریک تھرو کنٹریبیوشنس کیے ہیں وہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ڈگری ہولڈر لوگ نہیں تھے، اگرچہ کہ وہ چیز آپ کے کام آتی ہے، وہ اہم ہے، ضرورت ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس وہ سینس جو ہے خالی اسی رستے سے ڈیولپ ہوگا. या आप खाली उसी, ये मतलब है मेरा कहने का कि ये सालिक है बगैर उस रस्ते से नहीं है।
इस रस्ते के लोग कहते हैं ना कि ये सब कहने की बात है, अपनी इसी इसी के अंदर एक स्ट्रीम है जो कहती है कि भाई असल रास्ता
नहीं नहीं। देखें इसमें हम तो ये बात बहुत दफ़ा कह चुके हैं और मैं समझता हूँ मैंने इमाम खुमैनी और अल्लामा तबाताबाई के हवाले से ये पढ़ के भी आप लोगों को बहुत दफ़ा सुनाया है कि इवन मुल्ला सदरा का ये जुमला मौजूद है कि वो फ़लसफ़ा और इरफान जो कुरान से कन्फर्म नहीं होता उसको दीवार पे मार दो। तो ये तो सिरे से है ही नहीं बात। लेकिन जैसे मैं वो मिसाल अभी पिछले दिनों यही बात हो रही थी ना, एक मिसाल मैंने दी कि इसको समझने के लिए कि देखें क़ुरान करीम भी ये बात कहता है कि फ़मन यअमल मिथक़ाला ज़र्रतिन खैरन यरा, कि जिसने भी एक ज़र्रे के वज़न के बराबर अमल किया वो देखेगा शर हो या खैर हो। हम भी नामा अमाल के हवाले से ही मुतवज्जे होते हैं ना कि क़यामत में नामा अमल खुलेगा, मीज़ान अमल यानि अमल की तराजू कायम होगी, अमाल तोले जाएंगे। तो इससे हमको ये बात समझ में आती है कि मेन इम्पोर्टेंस अमल की है। अच्छा, जब असल अहमियत अमल की है तो हम अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ आती है ना वो लफ्ज़ों की नहीं है, वो मायना की है। अमल, अब अमल क्या है? ठीक है, अमल की अहमियत है। अब अमल क्या है? अब हम कहें भाई अमल करो अमल करो, अब वहाँ पर ही वो फ़र्क आ गया ना। कोई कहता है कि इन अहकामात पर अमल करो तुम आमिल हो गए, कोई कहता है कि तुम जनाब इन सैर व सलूक वाले रस्तों पर अमल करो तुम आमिल हो गए। तो अब हर एक की अमल की तारीफ अलग हो गई, ठीक। लेकिन जो मैंने मिसाल इसमें बताई थी वो ये थी कि आप जब जाते हैं किसी डॉक्टर के पास और आप अपने आप को चेक कराना चाहते हैं फॉर अ सर्टन डिज़ीज़ खुदा ना खास्ता, या अपनी हेल्थ को चेक कराना चाहते हैं, तो बैठ के आपकी हेल्थ को डॉक्टर नहीं देखता है बल्कि वो क्या कहता है, आपके बदन से मुख्तलिफ किस्म के सैंपल्स लेता है। इन्हें जैसे ब्लड सैंपल ले लिया उसने, दो तीन पिंड्स छोटे छोटे ले लिए, ठीक है। अब उसके बाद आप कहें भाई ये क्या है, मैं तो आपके पास आए हूँ ये पूछने कि मुझे ये है या वो है या नहीं है, क्या है? ये आप ये क्या लेके बैठे हैं, इसमें क्या है? तो वो कहेंगे सब कुछ इसी में ही है। यानी ये जो ब्लड है ना, ब्लड सैंपल, अब अगर इसको जब मैं लैब में ले जाऊंगा और चेक करूंगा यानी मीज़ान पे रखूंगा तराजू में रखूंगा तो तुम्हारे पूरे बदन के निज़ाम का हाल इसमें से निकल के आ जाएगा। तो अब आप मुझे बताएं कि ब्लड की हैसियत है खुद या नहीं है? खुद ब्लड की हैसियत नहीं है, ठीक है। लेकिन ब्लड के अंदर इस चीज़ की हैसियत है कि उसमें वो तमाम के तमाम असरात जो आपके बदन में किसी भी चीज़ के होते हैं वो उसमें मौजूद होते हैं, इस हवाले से वो अहम है, ठीक है। लेकिन अगर आप उस एस्पेक्ट को हटा दें तो इस ब्लड की क्या हैसियत है कुछ इसमें, इसकी को कीमत है? यही हाल इंसान के अमल का है। ये अमल जो है ना ये वो सैंपल है, जैसे खुदा जब तराजू में रखेगा ना उसे वहां पे, तो क्या होगा? जब अमल तो लेगा, नियत इरादा अमल सिफत सब उसमें से निकल गया था, पूरी रिपोर्ट कार्ड। जैसे आपके सामने आप कहें भाई ये क्या है, इतनी लंबी 8 पेज की ये क्या रिपोर्ट कहाँ से आ गई, ये आपके ब्लड में से निकल के आई है। ये हाँ, ये उस सैंपल में से निकल के आ गई ये पूरी रिपोर्ट, ठीक है। ये हाल है इंसान के अमल का। अगर आप उसको इंडिविजुअली देखें कुछ भी नहीं, लेकिन उसकी अहमियत यह है कि आपकी ज़ात के हर एस्पेक्ट का निचोड़ आपके अमल में मौजूद है, ठीक है। तो अब अमल को जब आपको देखना, यानी अब इससे फर्क क्या पड़ा कि अब आप अमल को जब अपने मुलाहिजा करेंगे तो इस तरीके से मुलाहिजा नहीं करेंगे कि एक काम कर लिया بلکہ جب آپ اپنے عمل کو دیکھیں گے تو اس کو دیکھیں گے کس نیت سے ہوا، کیا ارادہ تھا، اس کے اثرات کیا تھے، اس سے کون سی صفت بنی، نہیں بنی، ٹھیک؟ تو بہت بڑا فرق آ گیا نا پھر عمل کو جانچنے کے حوالے سے. یہ معاملہ ہے کہ جس کو ہمیں دیکھنا. دوبارہ تو ہم جو بات کر رہے تھے، اور جیسا میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اس گفتگو میں میں پھر منگل کے دن کی دعا اور پھر جمعرات کے دن کی دعا میں سے پڑھ کے اور اس ایام روزانہ والی دعاؤں کے ٹاپک کو ہم کلوز کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ منگل کے دن کی جو دعا ہے اس میں ظاہراً کافی زیادہ ایسے معاملات ہیں، یعنی ان دا مڈل کے جو ہماری اصلاح اور اخلاق اور معرفت کے حوالے سے کافی اہمیت والے نظر آتے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والحمد حقہ کما یستحقہ حمدا کثیرا. یہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں اس پر، واعوذ بہ من شر نفسی، کہ امام علیہ السلام جو شروع کر رہے ہیں، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں یا تیرے وسیلے سے، صحیح جملہ یہ ہے کہ تیرے وسیلے سے پناہ مانگتا ہوں یا تجھ میں پناہ چاہتا ہوں. کس سے پناہ چاہتا ہوں؟ من شر نفسی، اپنے نفس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. اور یہ بذات خود ایک بہت ہی بڑا، یعنی کہ جیسے میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں نا، کہ اگر دین نہیں آتا نا ہمارے پاس، تو کئی باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم کبھی خواب میں بھی سوچ نہیں سکتے تھے. ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے، کیونکہ جس انسان کی دینی تربیت نہیں ہوتی، اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں گزرتا کہ اپنے ذات کے شر کی مین وجہ میں خود ہوں. آپ کسی سے بھی بات کر کے دیکھ لیں، ہر انسان کے لیے جو شر کریٹ ہوتا ہے نا، وہ سب کسی دوسرے کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ سب کی ذمہ داری کسی اور پہ ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی دوسرے لوگ ہوں یا حالات ہوں یا واقعات ہوں. دین نے آ کر ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرایا ہے کہ تمہارے اوپر وارد ہونے والا شر مینلی تمہارے نفس سے آتا ہے، تمہارے نفس کی وجہ سے آتا ہے. اور اگر تم اپنے نفس کے احوال کی اصلاح کرو گے، تو چاہے تم ایک شر والے ماحول میں کیوں نہ ہو، خدا پھر بھی تمہیں شر سے بچائے گا، پھر بھی تمہاری حفاظت کرے گا. تو یہ بالکل کمپلیٹلی آؤٹ آف سنک ہے اس پرسپیکٹو سے یا اس تھاٹ پروسیس سے کہ جو نارملی ان لوگوں کے دماغوں میں چل رہی ہوتی ہے جن کی دینی تربیت یا دین کی معرفت جن کے پاس نہیں ہوتی. جی ٹھیک ہے نا یہ بات. تو پہلی بات کہ ہم کس سے شر سے پناہ مانگتے ہیں، خود اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں. کیوں پناہ مانگتے ہیں؟ اور یہ ایک رسول خدا کی دعا بھی ہے کہ میں اپنے نفس کے شر سے خاص طور سے اور انسانوں کے نفوس کے شر سے عام طور سے پناہ مانگتا ہوں. عام طور سے انسانوں کے نفوس کے شر سے اور خاص طور سے اپنے نفس کے شر سے. من شر نفسی خاصتاً ومن شر الناس عامتاً. کیوں ہم اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں؟ پھر یہ آیت قرآن ہے جو دعا میں موجود ہے، سورہ یوسف کی آیت، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ، ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی، کہ بے شک نفس جو ہے وہ برائی کا حکم دیتا ہے. کب نفس برائی کا حکم دیتا ہے؟ جب تربیت یافتہ نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں محفوظ رہنا چاہیے کہ نفس کی حالتیں ہیں. نفس اپنی غیر تربیت یافتہ یا غیر تزکیہ شدہ حالت میں किस कंडीशन में होता है? अमारतुम बिस्सू वाली कंडीशन में होता है। अगर तज़किया ना हो, तरबियत ना हो, तहजीब ना हो अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ दीन, तो नफ्स की क्या हालत है? अमारतुम बिस्सू। अमारतुन यानी हुक्म देने वाला, ऑर्डर करने वाला। किस बात का हुक्म देने वाला? बिस्सू, बुराई का हुक्म देने वाला। कि नफ्स हमेशा खींच के किसी गलत चीज की तरफ ले जाएगा। इल्ला मा रहम रब्बी, मगर ये कि मेरा रब रहम करे। तो पहली चीज जो आ रही है हमारे सामने वो क्या आ रही है? अपने नफ्स का शर। और अगला जुमला जब हम पढ़ते हैं, बल्कि अगले दो जुमले जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि जितनी भी शर और ख़राबी हमारे पास पहुँचती है उसमें सबसे पहला किरदार ख़ुद मेरे नफ्स का होता है। देखिए अब उसके बाद बाकी लोगों का ज़िक्र है, ऐसा नहीं कि बाकियों का ज़िक्र नहीं है, लेकिन सबसे पहले किसका ज़िक्र है? नफ्सी, अपने नफ्स का। وَأَعُوذُ بِهِ مِن شَرِّ الشَّيْطَان، اور میں تجھ سے یا تیرے دامن میں پناہ چاہتا ہوں شر شیطان سے، الذی یزیدنی ذنبا الی ذنبی، اور شیطان کیا کام کرتا ہے؟ اس جملے پہ یہ بھی بہت یہی معارف ہیں کلمات معصوم کے، جو میرے گناہ پر گناہ کا اضافہ کرتا ہے۔ تو پہل کرنے والا کون ہے؟ شیطان ہے، بگینر شیطان ہے یا ہم خود ہیں؟ ہم خود ہیں۔ تو شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ کہ جب نفس امارتم بسو والی حالت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے گناہ کرتا ہے تو وہ تیار بیٹھا ہوتا ہے، یعنی ایک چنگاری ہم ڈالتے ہیں پھر دس اس پر وہ تیلیاں اور پھینکے گا اور اوپر سے تیل بھی چھڑکے گا، یہ شیطان کا کام، ٹھیک ہے۔ لیکن شیطان کبھی بھی پہلا شعلہ بھڑکانے والا نہیں ہے، پہلا شعلہ میری طرف سے ہی آئے گا خدا نہ خاص، ٹھیک۔ اچھا، یہاں پر شر شیطان کے حوالے سے ایک دو باتیں ہم تھوڑا سا اور وہ کریں، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں جو ایک بات آتی ہے کہ جو نارمل اگر آپ کسی مسلمان کو دیکھیں تو وہ تو تقریباً ساری خرابی شیطان کو ایٹریبیوٹ کر دیتے ہیں، اور شیطان کو اتنا زیادہ امپاور کر دیتے ہیں اور پاورفل بنا دیتے ہیں کہ گویا شیطان جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے خلاف بھی کام کر سکتا ہے، یعنی اس حد تک شیطان طاقتور ہو جاتا ہے لوگوں کی زندگیوں میں۔ تو یہ بات تو ہمیں ایک معرفت رکھنے والے مسلمان کی حیثیت سے بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ شیطان فنکشن نہیں کرتا مگر بإذن اللہ اور اکارڈنگ ٹو دا رولز ریگولیٹڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی۔ لیکن اس بات کو دھیان رکھیے گا بہت غور سے کہ انسانوں کے نفوس کی حالت کی بنا پر سیٹ آف رولز چینج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی مومن کے لیے نظام زندگی جن رولز کے تحت آپریٹ کر رہا ہوتا ہے، غیر مومن کے لیے ان رولز کے تحت آپریٹ نہیں کر رہا ہوتا، قوانین وہاں کچھ اور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ مومن کے لیے خدا کیا کرے گا، یعنی دو باتیں، کہ مومن کو خدا کبھی بھی تباہ ہونے کے لیے نہیں چھوڑے گا، اس کے لیے انہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا، اس کے لیے ہمیشہ نکلنے کا راستہ بنائے گا۔ یہ گارنٹی باقیوں کے لیے نہیں ہے، غیر متقی اور غیر مومن کے لیے، ٹھیک ہے۔ مومن کو خدا کیا کرے گا؟ کبھی اس کی آخرت کو خراب اور تباہ نہیں ہونے دے گا، چاہے اس کی آخرت بچانے کے لیے مومن کی دنیا کیوں نہ قربان کرنا پڑے، یہ معاملہ غیر مومن کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وہاں اکثر الٹا ہو رہا ہوتا ہے. تو اس بنا پہ میں کہہ رہا ہوں کہ سیٹ آف رولز ہر ایک کے لیے ایک نہیں ہے.
جی 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 شیطان نے جو بنا مانگا جب اس نے ریلیف مانگا تو اس نے سب کے لیے مانگا تھا
لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ,
سب کو کروں. اس میں تو اللہ نے نہیں کہا تھا صرف یہ کہا تم سوائے صالحین یا جو
مخلصین,
مخلصین سوائے مخلصین کے باقی سب کو تم اجازت دے جاؤ کرو. ادھر تو ڈیفرنشیٹ نہیں کیا تھا
کس میں. ہاں تو
آپ نے کہا کہ سیٹ آف رول ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں, مومن کے لیے ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں.
وہ تو شیطان کا وسوسہ ہے نا, وسوسے کے لیے تو ہر ایک اوپن ہے. لیکن جو خدا کا نظام بھی تو اس کے ساتھ ہے. اس زندگی میں فقط اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو شیطان کے حوالے تھوڑی کر کے چھوڑ دیا, ٹھیک ہے. یعنی جیسا کہ ہم نے بات کی تھی کہ اس نظام میں شیاطین ہیں اور شافعین ہیں. شیاطین بھی ہیں, ملائکہ بھی ہیں, جو شافعین کا کام, یعنی شافعین کا مطلب کیا ہے, دے آر ہیلپرز, دے آر اور ایسوسیٹس ان لائف. تو اگر مؤمن انسان ہو جاتا ہے اور اللہ ولی الذین آمنوا ولایت خدا میں آ جاتا ہے تو اس کی زندگی میں ملائکہ بطور شافعین موجود ہوتے ہیں, اور وہاں پر جو اس کی زندگی آپریٹ ہو رہی ہوتی ہے, فنکشنل رہتی ہے, وہ ڈفرینٹ رولز کے تحت ہوتی ہے. جیسے دو تین میں نے بتایا کہ وہاں پرائیورٹی آخرت کو ہے, وہاں پرائیورٹی ایمان کے سیو کرنے کو ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی بہت سارے فیورز ملتے ہیں, جن میں سے مین فیور جو ہے وہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ خدا اسے بالکل ذلیل اور رسوا ہونے سے بچاتا ہے, اس طریقے سے پھنسے رہنے سے بچاتا ہے, زندگی کو بہت ہی زیادہ کلاکڈ ہو جانے سے محفوظ رکھتا ہے, اینڈ سو آن. یہ اس طریقے وہاں نہیں ہے, دوسروں کے ساتھ یہ نہیں ہے. یعنی کہ رولز بدل جاتے ہیں جن کے تحت انسانوں کی لائفز گورن ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا, میں جو ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ شر شیطان کی جب بات ہوتی ہے تو شر شیطان کا ایک تو امام علیہ السلام نے بات خود ہی بیان فرما دی کہ شر شیطان کا مطلب کیا ہے, کہ وہ انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ ایک انسان نے گڑبڑ کام کیا اور شیطان کا کام ہے اس کو ایمپلیفائی کرنا, اس خرابی کو بڑھانا, اس خرابی میں اضافہ کرنا, یہ شیطان کا کام ہے, ٹھیک ہے, یہ چیز. لیکن ہم ایک بات نوٹ کرتے ہیں قرآن کریم میں کہ کئی جگہوں پر, تین مثالیں تو میرے دماغ میں بالکل آتی ہیں, کہ ایک مثال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب ان کی بگننگ آف لائف میں جب وہ دیکھا تھا کہ ان کی قوم کا ایک شخص ہے جو وہ ایک قبطی سے جھگڑا کر رہا تھا اور انہوں نے اس کو ہاتھ مارا, ضرب لگائی اور وہ مر گیا, تو انہوں نے کہا کہ یہ عمل شیطان ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک جملہ ہے کہ جس میں اس کام کو جو خود ان سے ہوا اور انہوں نے اس کو عمل شیطان قرار دیا, اور ظاہراً اس کام کی وجہ سے ان کا جو بھی پورا سلسلہ وہ لے کے چل رہے تھے اپنی قوم کو اٹھانے کا, یا وہ سب ختم ہو گیا. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب اینڈ میں ان کے بھائیوں کے ساتھ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان تفرقہ ڈالا یا جدائی پیدا کی, شیطان نے یہ کام کیا, جبکہ ظاہراً سارا ان کے بھائیوں کی حسد اور جیلسی کی وجہ سے تھا. تیسرا جو ایک واقعہ ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے, سورہ فات کی آیت ہے کہ انی مسنی شیطان و بنصب و عذاب, یعنی سورہ انبیاء کی آیت میں حضرت ایوب کہتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, کہ مجھے تکلیف نے مس کیا ہے اور آپ ارحم الراحمین ہیں. اور سورہ صاد کی آیت میں ہے کہ مجھے شیطان نے مس کیا ہے سختی اور عذاب کے ساتھ. یہ دو جملے تو, یعنی یہ تین مثالیں تو میرے ذہن میں فوری طور سے آتی ہیں انبیاء علیہ السلام کی, کہ جس میں انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ ہونے والی چیزوں کو, یا حضرت ایوب کو جو جسمانی تکلیف ہوئی उसको उन्होंने वो किया, रेफर किया टू शैतान, कि शैतान ने मुझे। अच्छा, मस का लफ्ज़ दोनों जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे ये बात समझ में आती है कि वो खुदा की बारगाह में अपनी तकलीफ़ को हल्का करके बयान करना चाहते हैं। यानी वो बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं ना कि एक शख्स इतनी इंतहा तक पहुंचने के बाद भी अपनी हालत बयान करते हुए गोया शर्मिंदा शर्मिंदा है कि मुझे अपने रब के पास ये नहीं बोलना चाहिए ऐसे, लेकिन अब मैं मजबूर हो गया हूँ, अब क्या करूँ, कि वो सख्ती और तकलीफ़ और वो सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पर हमारे सामने ये सवाल पैदा होता है कि क्या शर शैतान में ये सब चीज़ें भी हैं, कि अगर हम एक काम करते हैं या हमारी ज़िंदगी में रहता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्यों कहा कि ये एक ऐसा काम हो गया कि जिसने मेरी पूरी प्लानिंग को मलियामेट कर दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने क्यों कहा, इसलिए कि एक अनवांटेड और एक बुरी चीज़ जो है ये मेरे ख़ानदान में दाखिल हो गई, और जिसकी वजह से हम भाइयों में हसद और फूट वाली सूरत हाल पैदा हो गई। और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो है यहाँ पर शैतान की तरफ रेफ़र करके बात क्या कर रहे हैं कि जो मेरी बदनी या ज़ाहरी तकलीफ़ का जो सबब, जो चीज़ बनी वो शैतानत है। तो अब यहाँ पर हम क्या शैतान के वर्ड को या टर्म को उसके लिटरल मीनिंग में समझें? लिटरल मीनिंग क्या है कि शैतान या शत कहते हैं दूर करने को। क्या यहाँ पर जो शैतान और शैतानत है ये उस सेंस में आ रहा है कि एक चीज़ है जो हमसे खैर को दूर कर रही है, या मुझे मेरे मकसद से दूर कर रही है, या अच्छाई को हमसे दूर ले जा रही है, ये उस सेंस में शैतान का वर्ड यहाँ पर यूज़ हो रहा है, या शैतान स्पेसिफिकली इब्लीस और उसका लश्कर है? ठीक है, तो यानी कि ये जो शर शैतान वाली बात जब हमारे सामने आती है, तो यानी इन इस गुफ्तगू को जब हम कंक्लूड करते हैं ना, तो हमें ये बात समझ में आती है कि हमारी लाइफ में एक ऐसी कुव्वत इज़्ने खुदा से मौजूद है जो हमें हमारे उखरवी और दुनियावी दोनों किस्म के मफादात से और बेनिफिट से दूर ले जाने की कोशिश कर रही होती है। ठीक है, दुनियावी एतबार से भी मसाइल खराबी की तरफ जाते हैं, जैसे इनकी मिसाल भी उखरवी भी, यानी कि जैसे इस दुआ में है, यजीदुनी ज़म्मन इला ज़म्बी, ये क्या है, या आखिरत के हवाले से फलाह से दूरी है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ में जो है वो दुनियावी एतबार से सुकून और आराम से दूरी है। ठीक है, तो ये जो शर शैतान वाली बात है, तो ये लगता है कि ये दोनों एतबार से जो चीज़ होती है ना, कि एक चीज़ है कि जो हमें दुनिया में भी हमारे दुनियावी मफादात या दुनियावी आराम या दुनियावी मामलात में भी ख़राबी का सबब बनती है, और तो दोनों के लिए लफ्ज़ शैतान। और शैतान का वर्ड यूज़ करने का मतलब क्या होता है कि फिर इस शैतानत की एक रेमेडी भी है। ठीक है, इस शैतानत के हवाले से फिर एक इलाज भी है, इसका एक एंटीडोट भी है, इसका एक काउंटर भी है। ठीक है, और वो शैतानत का काउंटर क्या चीज़ है, यानी मलाइका और मलकूती पहलू। और इंसान अगर इस बात की तरफ तवज्जो रखे कि शैतान ना दुनिया में मेरी ज़िंदगी को ख़राब करे, ना आखिरत के हवाले से मेरी ज़िंदगी को ख़राब करे, तो उसके लिए बुनियादी तौर पर किस बात की तरफ तवज्जो करना ज़रूरी है कि वो कौन से मलकूती पहलू हैं जिन्हें मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल रखना चाहिए। ठीक है, तो ये शैतान का जो शर है ना, ये अगर हम कुरान करीम के उस इस्तलाहात को देखें तो वो दोनों तरफ जाता है, यानी वो दुनिया के उसमें भी है, हमारी लाइफ की प्लानिंग में भी है। यानी कि अगर हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के उसको देखें, واقعے کو دیکھیں، شیطان گھس گیا، ٹھیک ہے، شیطان نے گھسنے کے بعد کیا کیا، بھائیوں کو حسد میں مبتلا کرا دیا، حسد کی وجہ سے انہوں نے حضرت یوسف کو قتل کرنے کی کوشش کی، یہ ہوا پورا ایک مسئلہ خراب کر دیا۔ اس کو کس چیز نے کاؤنٹر کیا؟ اس شیطان کو کس چیز نے شکست دی؟ اب یہ ہمیں سوچنا ہے، اس پورے نظام میں، یعنی اس پورے سسٹم میں شیطان ہار گیا نا، یعنی بھائی واپس آ گئے، تائب ہو گئے، وہ ہو گیا، تو شیطان نے جو چیز ڈالی تھی وہ چیز شکست خوردہ ہو گئی ان دا اینڈ، ٹھیک ہے۔ تو وہ کون سا ملکوتی پہلو تھا جس نے شیطان کو پھر ہرا دیا یہاں پہ؟ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ٹھیک ہے، سورہ یوسف کے آخر میں ہی، اینڈ میں یہ ساری آیتیں موجود ہیں۔
جی
نہیں، صبر تو ہے لیکن آخر میں کنکلوژنز دیے ہیں، یہ جملہ بھی آخر میں ہے کہ شیطان نے پھوٹ ڈال دی، اور یہ بھی آخر میں ہی ہے۔ تو یعنی تقوی اور صبر، اور خدا کیا کہہ رہا ہے، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ تو بہت ملٹی ڈائمینشنل ہے، وہ بالکل صحیح ہے، لیکن خدا ہم کو یہ بات بتا رہا ہے، یعنی میں اس کو جو شر شیطان کو تھوڑا سا جنرلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ شر شیطان آپ کی زندگی میں بھی آتا ہے، آپ کے دنیاوی معاملات پر بھی افیکٹ ڈالتا ہے، آخرت تو ہی ہے جس کو وہ خراب کر رہا ہوتا ہے، دنیا میں بھی خرابی پیدا، لیکن اس کے لیے بھی آپ کے پاس ملکوتی میڈیسن موجود ہے۔ جی 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 جی، اور وہ یعنی سورہ یوسف میں یہ دونوں باتیں کہ شیطان نے اس میں ڈالا، اور انہ من یتقی و یصبر، جو تقوی متقی ہو اور صابر ہو، خدا محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا یا ان کو منزل تک پہنچا دیتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ شر شیطان جو ہے یہ ایک کافی وائڈ اسکوپ ٹرم ہے۔ وَأَحْتَرِزُ بِهِ مِن كُلِّ جَبَّارٍ فَاجِرٍ وَسُلْطَانٍ جَائِرٍ وَعَدُوٍ قَاهِرٍ، اور میں احترزو، میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں، حرز کا جو ورڈ ہم بعض اوقات یوز کرتے ہیں، حرز پناہ بھی ہے، یا جیسے تعویذ کہنے کے ایک ایسی چیز کہ جس کے ذریعے سے آپ ایک محفوظ قلعے میں آ جائیں۔ اب یہاں پر اور تین کا ذکر ہو رہا ہے، جبارن فاجرن، جبار کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، یعنی اس کو اگر آپ بالکل ایگزیکٹلی اس پہ لے جانا چاہیں نا، تو جبار اسے کہتے ہیں جو آپ کو بہت زیادہ اسکویز کر دے، پریشر میں ڈال دے، ٹھیک، جبار ایکچولی اس کو کہتے ہیں، یعنی جو آپ کی زندگی کو یا آپ کے معاملات اور احوال کو بہت زیادہ دباؤ میں لے آئے۔ اور وہ کون ہو؟ فاجر ہو، حدوں سے نکلنے والا، اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ وسلطان جائرن، اور وہ سلطان، یعنی سلطان کون؟ جس کے پاس پاور اینڈ اتھارٹی ہو، اور وہ صاحب جور و ستم ہو۔ وعدوٍ قاہر، یا وہ دشمن جو غالب ہو، یعنی جس کے مقابلے میں طاقت نہ رکھتا ہوں، جس کو شکست دینے کی، جس کو ہرانے کی، جس کو اوور کم کرنے کی، جس کا جواب دینے کی۔ تو ٹوٹل کتنے ہوئے جس سے پناہ مانگے؟ یہ پانچ، ٹھیک ہے، پانچ۔ ان میں سب سے پہلے کس کی پناہ مانگی ہے؟ من شر نفسی۔ اور یہاں پر ہمارے لیے بنیادی سبق کیا ہے؟ کہ اگر تم اپنے نفس کو امارتم بسو والی حالت سے باہر نکال لو، اور نفس کو اس قابل بنا لو کہ رحمت رب اس پر آئے، ٹھیک ہے، یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ نفس کا اہل ہونا کہ رحمت رب اس پر نازل ہو، یہ بھی ایک کنڈیشن ہے، یہ بھی ایک اسٹیٹ ہے نفس کی. ورنہ اس کی مثال بہت آسان ہے کہ اگر آپ ایک مٹکا لیں، سراہی لیں، پتیلی لیں اور باہر موسلا دھار بارش ہو رہی ہے اور اس کو اوندھا کر کے رکھ دیں بارش میں، اور ایک گھنٹے بعد اس کو اٹھائیں اور کہیں اس میں تو ایک قطرہ بھی نہیں آیا، یہ اتنی دیر ایک گھنٹہ، تو بارش میں رہنا مین ریکوائرمنٹ نہیں ہے، اس ظرف کا کھلا ہونا مین ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر چند قطرے بھی برسیں تو وہ بھی اس کو وصول کر لے. ٹھیک، تو بعض نفوس کیسے ہوتے ہیں؟ اوندھے ہوتے ہیں. یہ جو امارتم بسو والی حالت ہے نفس کی کہ جو برائی کا سوچتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے، یہ نفس کا اوندھا ہونا ہے، منکوب ہونا ہے. تو رحمت خدا تو برس رہی ہے، اس کا رخ ہی نہیں ہے اس طرف. تو اگر نفس میں یہ حالت موجود ہو تو باقی چاروں کے شر سے خدا بچاتا ہے. شیطان، جبار فاجر، سلطان جائر اور عدو قاہر. ٹھیک، لیکن پانچ کے شر سے پناہ مانگی امام علیہ السلام. اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ مجھے کیا بنا دے، مجھے کن میں سے قرار دے. یہاں پر دیکھیں ایک بات ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، آپ لوگ بتائیے کہ یہ بات درست ہے یا نہیں، کہ دعا اور مناجات حقیقتاً اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا اور اپنے مقام کو پانا ہے ود رسپیکٹ ٹو خدا. یہ بات صحیح ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں دعا مناجات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو ایکچولی ہم کیا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کیا تلاش کر رہے ہوتے ہیں؟ خود اپنے آپ کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، خود اپنی ذات کو، اپنی ذات کی حقیقت کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، پرٹیکولرلی ان ویو آف اور لارڈ، خدا کی بارگاہ میں. کہ ورنہ جیسے جس کو ہم نے پہلے کہا نا کہ جو چیز دعا کے زمرے میں نہیں آتی، سوال ہوتا ہے وہ، کہ وہ ہم خالی اپنی چیزیں مانگے جائیں، تو اسی لیے وہ چیز دعا کے شرط پر پوری نہیں اترتی ہے. کیونکہ دعا کا جو ہے نا، جیسے امام علیہ السلام کے بھی بعض اس میں جملے ہیں، وہ دعا کے نہیں ہیں، کچھ اور روایتوں کے جملے ہیں، کہ خدا آپ سے میں پوچھوں کہ آپ کون ہیں، خدا مجھ سے پوچھے تم کون ہو، اور پھر اس میں بیٹھ کے ہم دونوں اس بات کو فیصلہ کریں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کون ہیں. یہ ہے کچھ دعا والا سسٹم، کہ جب میں خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہوں نا اور ہاتھ پھیلاتا ہوں، دامن پھیلاتا ہوں، تو میں کیا بن کے جا رہا ہوں، کیا سمجھ کے جا رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی اور اس کو بھی. یعنی اگر انسان خدا نخواستہ دنیا میں کسی کے سامنے کچھ حاجت دراز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس میں یہ دونوں باتیں ہوتی ہیں نا، کہ خود اپنے کو بھی کچھ سمجھتے ہیں، ایسس کرتے ہیں، اور جس کے پاس جاتے ہیں اس کا بھی ایک ایسسمنٹ ہمارے پاس ہوتا ہے، اور تب جا کے یہ ایک سوال آگے پہنچتا ہے، آگے جاتا ہے. تو دعا جو ہے نا، وہ حقیقتاً یہ ہے کہ میں کون، آپ کون، اور ہم ایک دوسرے کے لیے کون اور کیا. تو اب ہم اگر خدا سے اب ریلیشن شپ بلڈ کرنے کی بات کریں، کہ جسے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ ان دعاؤں میں دیکھیں تو دعاؤں کے اندر آپ کو جو ایک، جو میں شروع میں بھی بات کر رہا تھا، کہ ایک پروگریشن نظر آتی ہے. یعنی دعا ایک پلین فلیٹ قسم کے کسی اسٹیٹمنٹ کا نام نہیں ہے کہ جس میں بس ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک آپ کیا کہیں، اپنی کوئی حاجتیں پیش کرتے ہیں. دعا اس کا نام نہیں ہے، اسپیشلی معصومین کی دعا، بلکہ اس میں ایک پروگریشن ہے. پہلے جب ہم نے ابھی خدا کی بارگاہ میں کہا کہ مجھے پناہ میں رکھ، پناہ دے دیں اور ان سے پناہ دے دیں اور ان کے شر سے پناہ دے دیں، تو یعنی ایکچولی یہ میرا ایک مقدمہ ہے. کس بات کا مقدمہ ہے؟ کہ میں اب آپ کی بارگاہ میں خود اپنے لیے کچھ چاہتا ہوں، لیکن جب میں اپنے لیے کچھ چاہتا ہوں تو اس سے پہلے مجھے کچھ بن کے جانا پڑے گا سامنے. کہ اگر میں مثال کے طور پر، میرا نفس امارتم بسو والی حالت میں ہے، شر شیطان میں پھنسا ہوا ہے، گناہوں پر گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں زندگی میں، میں کیا مانگوں گا اپنے لیے کہ مجھے یہ بنا دیں؟ ٹھیک ہے، یہ پروگریشن ہے کہ پہلے اپنے آپ کو دیکھو کہ اس جگہ پہ تو نہیں ہو، اس حال میں تو نہیں ہو کہ شر شیطان تمہارے گناہوں پر کو پائل اپ کیے جا رہے ہیں. کہ جب بھی تم دیکھو، ہر رات اپنے کو دیکھو، صبح اٹھ کے دیکھو، تو گناہوں کی دلدل میں زیادہ دھسا ہوا پاؤ اپنے کو، نعوذ باللہ. تو اب اگر ہمیں یہ پناہ مل جاتی ہے خدا سے، یہ پناہ مل جاتی ہے ان پانچ قسم کی شر سے، تو اب میں خود اپنے لیے، اپنی حالت اور حیثیت کے لیے کچھ چاہ رہا ہوں. اور اب آپ دیکھیں کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں، وہ بہت بہت عمدہ ہے. اللہم اجعلنی من جندک، اے خدا مجھے اپنے لشکر میں سے قرار دے دے. اب لشکر خدا کا کون ہے؟ لیکن خود قرآن نے کہا ہے وللہ جنود السماوات والارض، یعنی تمام ملائکہ، مخلوقات آسمان و زمین اور وہ سب جو ہمیں نظر آتا ہے، نہیں نظر آتا، یہ سب کیا ہے؟ یہ جنود خدا ہیں. وللہ جنود السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین میں، اور آپ بہت ساری اس میں دیکھتے ہیں، والصافات صفاً والذاریات ذروًا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ جنود السماوات والارض ہیں، یہ جند خدا ہیں. تو آپ جب کہہ رہے ہیں کہ اللہم اجعلنی من جندک، اپنے لشکر میں سے مجھے قرار دے دے، یعنی یہ پورے نظام سماوات و ارض میں جتنے لوگ تیرا کام کر رہے ہیں، تیرے اوامر کو، تیرے احکامات کو بجا لا رہے ہیں، یہ لشکر خدا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ لشکر خدا کیا ہے؟ اور آپ قرآن کریم میں بہت آیتوں میں دیکھیں گے، یہ سورہ نازعات میں دیکھیں، سورہ زاریات میں دیکھیں، سورہ صافات میں دیکھیں، بگننگ انہی سب لفظوں سے. یہ جند خدا ہے. تو یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ مجھے وہ بنا دے اس زندگی میں کہ میں تیرے امر و نہی کو بجا لانے والا بن جاؤں. کیونکہ جند خدا کی یہی پہچان ہے نا، لشکر خدا کی. اچھا، لیکن اب بات یہاں پہ رک نہیں رہی ہے. جیسے وہی میں بات کروں، پروگریشن آپ آبزرو کریں گے، آئمہ معصومین کی جو دعائیں ہیں اس میں آپ مسلسل ایک لیول آپ آگے بڑھتے ہوئے اس کو فیل کریں گے. یہاں پہ نہیں رکے، یہ بڑی دعائیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ بڑی دعائیں کہ اپنے لشکر میں سے قرار دیں، ملائکہ کے ہم بلّہ ہو جاؤں، یا اور اس سے بالا تر مخلوق کے زمرے میں شامل ہو جاؤں. وجعلنی من حزبک، مجھے اپنے حزب میں شامل کر لے. اب حزب کے لفظی معنی کیا ہوں گے؟ گروہ، پارٹی، گروپ. حزب بہرحال لشکر آرمی کو نہیں کہتے. ٹھیک ہے، جند سے مراد تو آپ لشکر آرمی وہ لے سکتے ہیں، یعنی ناؤ یو آر کلوزنگ ڈاؤن، نیروئنگ ڈاؤن. پہلے جند، جنود بہت وسیع پیمانے پر، لیکن اب آپ کم ہو گئے. حزب خدا مختصر ہے جند خدا کے مقابلے میں. اب یہ حزب اللہ کون ہے؟ اچھا، اور فَإِنَّ جُنْدَكَ هُمُ الْغَالِبُونَ، میں کیوں تیرے جند میں آنا چاہتا ہوں؟ کیونکہ وہ غالب ہے. وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتے جو تیرا لشکر ہے. وجعلنی من حزبک, اور مجھے اپنے حزب میں سے قرار دے. فَإِنَّ حِزْبَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, کیونکہ بے شک جو تیرا حزب ہے وہی مفلح ہیں, فلاح یافتہ و نجات یافتہ ہیں. حزب کی پہچان کیا ہے؟ یہ سب قرآن کریم میں ہیں موجود. حزب اللہ کی پہچان یہ ہے, سورہ مجادلہ کے اینڈ میں دیکھیے گا. حزب اللہ جو ہے نا, حزب اللہ کا ورڈ قرآن کریم میں کہا ہے سورہ مجادلہ کے اینڈ میں. اور حزب اللہ کی پہچان یہ ہے کہ یہ اللہ کے سوا کسی سے رشتہ مودت قائم نہیں کرتے. یہ حزب اللہ کی پہچان ہے. سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے, آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, حزب اللہ یعنی جنود, جند خدا کی علامت کیا ہے, نشانی کیا ہے؟ یہ امر خدا کی پابندی کرتے ہیں. حزب اللہ کی علامت اور ان کی پہچان کیا ہے؟ ہم کب حزب اللہ میں ہوں گے؟ جب خدا کے سوا ہر ایک سے رشتہ مودت کو منقطع کر دیں گے. اور اس آیت کے اندر موجود ہے, چاہے وہ ان کے باپ دادا ہوں, ان کے بھائی ہوں, ان کے قبیلے والے ہوں, ان کے کوئی بھی ریلیشن شپ ہو, یہ اگر وہ ریلیشن شپس خدا اور رسول کو اپوز کرنے والے ہیں, کوئی رشتہ مودت ان سے نہیں ہے. یہ حزب اللہ. ٹھیک, اور لیکن بات یہاں نہیں رک رہی ہے, حزب اللہ پہ بھی نہیں رک رہی. وجعلنی من اولیائک, اور مجھے قرار دیں اپنے اولیاء میں سے. اور یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جو معصومین علیہ السلام کی دعاؤں میں بہت ریکرنگ ہے, یعنی اس حساب سے ریکرنگ ہے کہ, اور یہ عرفا یہ بات کرتے ہیں. میں آپ کو ایک جملہ سناؤں ایک عارف کا, اور شاید یہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ جب آپ نماز عید پڑھتے ہیں اور نماز عید کا قنوت جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ اے خدا ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمدا و آل محمد. ٹھیک ہے نا, ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں نا. یا آپ زیارت عاشور میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اجعل محیای محیای محمد و آل محمد. کوئی کہے بھائی تمہاری یہ جرت, تمہارا یہ منہ, تو ہم کیا جواب میں کہیں گے کہ یہ جملے میں نے خود سے اپنے منہ میں تھوڑی ڈالے ہیں, یہ تو آپ نے ہمیں ہمارے منہ میں ڈالے ہیں. ہم نے خود یہ بات تھوڑی کی ہے کہ میری زندگی اور میری موت محمد و آل محمد کی موت سے مل جائے اور ان جیسی ہو جائے. یا خدا نے جس خیر میں ان کو داخل کیا ہے مجھے بھی داخل کر دے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں, جس اللہم ادخلنی فی کل خیر, فی کل خیر ادخلت فیہ محمد و آل محمد. تو عرفا کیا کہتے ہیں؟ عرفا یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی دعوت الالعصمت ہے. آپ کہاں پر اٹکے ہوئے ہو یہ سوچ لو. اہل بیت نے آپ کو اپنے مقام اور اپنے درجات تک آنے کی دعوت دی ہے. وما ہوا علی الغیب بظنین, رسول خدا کے بارے میں قرآن کریم میں کہ یہ رسول بخیل نہیں ہے, یہ رسول کنجوس نہیں ہے, مائزر نہیں ہے. جتنا اس رسول کے پاس ہے وہ کہتا ہے سب لے لو, لائق بنو, قابل بنو, سب لے لو مجھ سے. کہ اگر کوئی علی و فاطمہ جیسا ہو تو کیا رسول نے روک دیا کہ میرے ساتھ میرے درجے میں شریک نہ ہو جاؤ؟ روک دیا کیا ان کو؟ اگر کوئی اس جیسی لیاقت رکھتا ہو 12 اماموں جیسی تو پھر رسول نے کہا نا کلنا محمد, ہم سب محمد ہیں. تو رسول پاک کا جو درجہ ہے, کیوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود ہمارے بزرگ علماء اور عرفا نے یہ بات کہی ہے کہ رسول پاک اصل ہیں اور باقی معصومین علیہ السلام بالاتباع ہیں, ان کی ولایت کے ساتھ جڑے ہوئے. ٹھیک, تو روک نہیں رہا کوئی آپ کو, آپ جند سے شروع کریں اور اولیاء کے مقامات تک پہنچیں. اور اولیاء کون ہیں؟ یہ خود امام علیہ السلام پر آیت قرآنی ہی نقل کرتے ہیں اس کے آگے, فَإِنَّ أَوْلِيَاءَكَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یعنی اولیاء خدا وہ ہوتے ہیں کہ جن پر زندگی کا کوئی معاملہ حاوی نہیں ہو سکتا, وہ کل حیات پہ حاوی ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب تک زندگی آپ پر اثر ڈالے گی نا, آپ خوف اور رنج میں مبتلا ہوتے رہیں گے. یہ والی حالت آ جانا انسان کے نفس کی کہ اس کے لیے نہ خوف ہو, نہ اس کے اوپر غلبہ حاصل کر سکے, نہ اس کے لیے رنج ہو, یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا نفس اب زندگی کے معاملات پر غالب آ چکا ہے. اب زندگی اس پر غالب نہیں ہے کہ اس کو رنج یا خوف دے سکے, یا اس کو رنج اور خوف میں مبتلا کر سکے. اب زندگی کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جو اس کے اوپر ہی ہے, تو مجھے یہ بنا دیں. لیکن اس سے پہلے وہ پناہ مانگی کہ اگر اس میں خدا نخواستہ مبتلا ہیں, تو پھر ان مقامات کو طے کرنا, ان راہوں کو چلنا پھر پاسبل نہیں ہوتا. اللہم اصلح لی دینی. اب یہاں پر ہم کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں بچانا کیا ہے, دنیا کی زندگی میں حقیقتاً. کیونکہ دیکھیں, ایک بات جو ہماری اس لائف میں ہے اور اس سے ہم میں سے کسی کو بھی مفر نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم میں سے کوئی اسکیپ نہیں کر سکتا اس ریالٹی کو کہ وی ہیو ٹو گیو سم اینڈ ٹیک سم. یہ زندگی کسی کے لیے بھی اس طریقے سے نہیں بنائی گئی ہے کہ تم خالی لیتے جاؤ, کسی کے لیے زندگی ایسی نہیں ہے. یعنی ایون اگر کوئی انسان سونے کا نوالا منہ میں لے کے پیدا ہو اور پوری زندگی عیاشی میں گزارے, اور اہل دنیا اس کو دیکھ کر یہ سمجھیں کہ اس کو تو زندگی میں خالی ملا ہی ملا ہے, اس کے لیے بھی ایسا نہیں ہے. کیونکہ انسان جو بہت کچھ اپنے ایموشنل لیول پہ لوز کر رہا ہوتا ہے, مینٹل انٹلیکچوئل لیول پہ گین اور لوز کر رہا ہوتا ہے, اسپریچول لیول پر گین اور لوز کر رہا ہوتا ہے, وہ بندے کو اس کی حقیقت اور حیثیت خود ہی پتہ ہوتی ہے. صحیح, یعنی ایک شخص ہے کہ جو شروع سے ہی, مثال کے طور پر کہ اگر شروع سے بہت پیمپرڈ چلڈرن ہوتے ہیں, کیا لوز کر جاتے ہیں, وہ اپنی انٹلیکچوئل کیپیبلٹیز لوز کر جاتے ہیں, اپنے نفس کے اندر جو صفت ہوتی ہے استقامت کی, معرفت کی, وہ لوز کر جاتے ہیں. تو یہ لائف بالکل ایسے ہی بنائی گئی ہے, ٹیک سم اینڈ لوز سم, گیو سم. یہ لائف کسی کے لیے بھی اس طریقے کی نہیں ہے کہ بیٹھ خالی ان ٹیک ہی ہوتا رہے, اگرچہ کہ ہم ایسا چاہتے ہیں. ٹھیک, لیکن اور یہ ایک جملہ جو ہے, اس کو بھی شاید ہم نے کبھی ذکر کیا ہو کہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کی لائف پر جو مووی بنائی ہے, ایران میں بنی ہے, اس کی ایک قسط میں ان کے ایک استاد دکھائے ہیں, عالم تو ہیں لیکن اب یہ نہیں پتا کہ جیسے ڈرامے میں دکھائے ہیں وہ ویسے ہی استاد تھے یا نہیں تھے. میر فندرسکی ان کا نام, وہ بھی ایک بزرگ عالم گزرے ہیں اس دور کے, کہ ان سے ان کا ایک جملہ ہے کہ اے فرزند, وہ ان کو ابھی یہ ینگ ہیں, ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ اے فرزند, زندگی میں تکلیفوں اور مصائب سے مفر نہیں ہے, تم تکلیفوں اور مصائب کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے لائف میں سے, لیکن اگر عاقل ہو تو ان مشکلات کو انتخاب کرو جو تمہیں بلند کر دیں. ان مشکلات, اور اسی لیے آپ کو معرفت چاہیے ہوتی ہے, یعنی معرفت کا بنیادی رول یہی ہوتا ہے. معرفت کا رول تقریریں کرنا نہیں ہوتا ہے, معرفت کا رول جو ہے نا کسی دوسرے پر روب ڈالنا نہیں ہوتا. معرفت اسی لیے چاہیے ہوتی ہے تاکہ آپ اپنی لائف میں پراپر اور ویل کیلکولیٹڈ ایسٹیمیٹڈ ڈیسیشنز لے سکیں. کہ اگر عاقل ہو تو ان مشکلات کا انتخاب کرو جو تمہیں بلند کر دیں. مشکلات تو نہیں ہٹا سکتے, تو ادھر سے ہٹاؤ گے دوسری طرف سے آ جائیں گے. ایک طرف سے مسائل ہٹاؤ گے کسی اور طرف سے گھیر لیں گے تم کو. ٹھیک, تو اب جو معصوم علیہ السلام ہم کو بتا رہے ہیں کہ کس چیز کو بچانا ہے, کس کو دینا ہے, یعنی کس کو ہرگز نہیں دینا, اور اگر اس کو بچاتے ہوئے کیا چیز قربان کی جا سکتی ہے, تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہم اصلح لی دینی, میرے دین کی اصلاح فرما دے, میرے دین کو ہمیشہ صحیح رکھنا, صحیح اور سالم حالت میں رکھنا, ہمیشہ اس میں بہتری آتی رہے. کیوں دین کیوں؟ اب یہاں پر دیکھیں نا, وہ ہمارے جو جیسے بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا دین اور دنیا دونوں, اب یہاں سے وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین دنیا دونوں ہیں یا نہیں ہے. اللہم اصلح لی دینی فإنہ عصمۃ امری, یہ میرے امر کی عصمت ہے. عصمت کے کیا مطلب ہوتا ہے؟ پروٹیکٹر. عصمت معصوم کس کو کہتے ہیں؟ جو اس حلقہ حصار میں موجود ہوگے جس میں گناہ اور غلطی نہیں داخل ہو سکتی. عصمت پروٹیکٹر, یہ دین ہے جو میرے امر کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تمہاری دنیا خراب کرتی ہے تمہارے امر کو, اگر دنیا میں انوالو ہو گئے دین کے بغیر, دین کو چھوڑ کے یا دین پر پریفرنس دے کے, تو یہ دنیا تمہیں کہاں لے جائے گی؟ تمہارے نفس کو کس حالت میں پہنچا دے گی؟ ہمارا تم بسو والی حالت میں پہنچا دے گی, تمہیں لعب و لہو کا عاشق بنا دے گی. یہ دین ہے کہ جس کی اصلاح, جس کا صحیح و سالم ہونا میرے امر کو, اور میرے امر دنیا آخرت نہیں, میرا امر, میری زندگی کا معاملہ, اس کو دین پروٹیکٹ کرتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہر حال میں کس کو سیف کرنا ہے؟ اپنے دین کو سیف کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم نے خدا نخواستہ اپنے دین کو خطرے میں ڈال دیا تو میرا امر خطرے میں پڑ جائے گا, اس کی پروٹیکشن خراب ہو جائے گی. وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي, اور اصلاح کر دے میری آخرت کی. میری آخرت یعنی کہ اب بہرحال اس کے گہرے معنی میں ہم نہ بھی جائیں, کیونکہ یہ بات اہل عرفان کی نظر سے یا ان کے نقطۂ نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے کہ آخرت میں داخل ہونے کے لیے انسان کو مرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جب انسان لہو و لعب والی زندگی سے باہر نکل آیا, جب انسان انا للہ و انا الیہ راجعون کی حقیقت کو امپلیمنٹ کر پایا زندگی میں, وہ فقط دنیا میں نہیں ہوتا بلکہ آخرت میں بھی زندہ رہتا ہے. تو بہرحال ابھی ہم اس طرف نہیں جا رہے, ابھی اگر ہم فرض کر لیں اسی آخرت کے جنرل پرسپیکٹو کو کہ میرے مرنے کے بعد جو میری زندگی ہے کہ اس کی اصلاح کریں. کیوں اصلاح کریں؟ فَإِنَّهَا دَارُ مَقَرِّي, کیونکہ وہ میرا ٹھکانہ ہے, وہ میرا گھر ہے. میرا گھر, میرے ٹھہرنے کا, میری ریزیڈینشل پلیس آخرت ہے نہ کہ دنیا ہے. وَإِلَيْهَا, اور یہ جملہ سخت ہے کافی, لیکن بالکل مطابق حقیقت ہے. وَإِلَيْهَا, إِلَيْهَا یعنی اس کی طرف, مِمْ مُجَاوَرَتِ اللِّعَامِ مَفَرِّ, مجاورت کس کو کہتے ہیں؟
اسی چیز کی حفاظت.
नहीं, मुजाविरत का मतलब होता है किसी के नेबरहुड में रहना, ठीक है। जाहिर यानी नेबर, मुजाविर यानी जो उसके नेबरहुड में रहता है,
आसपास रहता है, मुजाविर जैसे रोज़
हाँ 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 वो इस वजह से मुजाविर कहते हैं कि ही लिव्स स्टेज इन इट्स नेबरहुड, उसके साथ, इस वजह से कहते हैं, हिफाजत की वजह से नहीं कहते। हाँ, यानी उस नेबरहुड में रहता है, उसके बराबर रहता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम इमाम अलैहिस्सलाम से ज़ियारत में दुआ मांगते हैं, हमें अपना मुजाविर बना दें। मुजाविर बना देंगे क्या मतलब है, हमें अपने नेबरहुड में जगह दे दें। वो इलैहा, और आखिरत क्या है, इलैहा उसकी तरफ, में मुजावरतिल लियाम, लियाम यानी लईम की जमा। लईम किसे कहते हैं, पस्त कमीने को कहते हैं, घटिया शख्स को कहते हैं। अब ये सब जुमला है, यानी पस्त और घटिया लोगों की नेबरहुड से मफर्री मेरे फरार करने की जगह है मेरी आखिरत। और ये जुमला किस बात की निशानदेही करता है कि जो हकीकी मोमिन है वो इस ज़िंदगी में आम तौर से इंसानों की तरफ से कितनी तकलीफ़ में रहता है, कि मैं एक इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम की भी एक रिवायत का एक जुमला पढ़ रहा था कि आपने अपने किसी सहाबी से कहा था कि दुनिया में तुम्हारे लिए सुकून नहीं है, आराम कि आपने फरमाया कि तुम दुनिया में किसी भी चीज़ की तरफ हाथ बढ़ाते हो ना, किसी फाजिर और लईम का हाथ उस तक पहले से पहुंचा हुआ होता है। यानी ये अहले दुनिया जो है ना, ये सिवाय उसके लज्जतों पर मर मिटने के, उसकी ज़खीरा अंदोजी के, उसके पीछे भागना, जुनूनी होना बहुत तकलीफ दे है। ठीक है, आप देख सकते हैं मैं इसकी क्या एक्सप्लेनेशन दूँ इन सब चीज़ों की, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात हैं ये सारे, कि आखिरत क्या है, मेरी आखिरत की इस्लाह कर। दो खसूसियात बयान की आखिरत की, एक ये कि मेरा घर है और मेरा करारगाह है मेरी, और पस्त और घटिया लोगों की नेबरहुड से फरार उसकी तरफ। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, वो जो गालिब का एक शेर है ना कि अब तो यही जी में है कि मर जाएंगे और मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे, तो मसला फिर खुदा ना खास्ता आखिरत में ये वाला ना हो, ये वाली मुसीबत आखिरत में ना आ जाए। कि इमाम तो फरमा रहे हैं कि ठीक है, ये लियाम की मुजाविरत दुनिया की हद तक है मोमिन के लिए, लेकिन अगर ये लईम सिफात खुदा ना खास्ता अपने नफ्स में है तो फिर तो लियामत से कभी भी जान नहीं छूटेगी। बात समझ रहे हैं, यानी ये एक तकलीफ है पस्ती और कमीनगी की सोहबत, लेकिन अगर नौज़ुबिल्ला वही वाली सिफात अपने नफ्स में आ गई और हमारे अंदर आ गई तो फिर तो वो हमेशा हमेशा की साथी हैं, फिर तो कोई फरार नहीं है उससे। और वजअलिल हयाता ज़ियादतन ली फ़ी कुल खैर, कि और मेरी ज़िंदगी को कैसा बना दें, हर लम्हा खैर बढ़ती जाए उसमें। वल वफाता राहतन ली मिन कुल शर, और जब मेरी वफात यानि इंतकाल हो, मैं दुनिया से आखिरत और बरज़ख़ की तरफ मुंतकिल हो जाऊँ, तो हर किस्म के शर से राहत और सुकून मिल जाए। यानि ना मेरा अपना नफ्स मुझे शर, मुझे तकलीफ़ देने के लिए हो, ना दूसरों के नफूस। और फिर इस दुरूद पे हम इसको ख़त्म करते हैं। ये मंगल की दुआ में ना ये वाहिद मकाम है कि जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम ने अस्हाबे पैगंबर पर भी दुरूद भेजा है, यानी इट इज़ वन आउट ऑफ सेवन, सात में से एक एक जो है वो ये। اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين کہ اے خدا صلوات بھیج محمد جو خاتم نبیین ہیں، مرسلین کی گنتی کو تمام کرنے والے ہیں، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین، اور تشیع میں اور غیر تشیع میں بنیادی طور سے فرق اسی جگہ پر آتا ہے کہ نہ ہم تقریباً آلہ اجمعین کہتے ہیں اور نہ اصحابہ اجمعین کہتے ہیں، یعنی آل میں بھی مخصوص ہے اور اصحاب میں بھی مخصوص ہے، لیکن فرق کیا ہے جو اس جگہ پر امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آل کی جو فضیلت ہے وہ طیب و طاہر ہونا ہے، اور اصحاب کی فضیلت جو ہے وہ منتجب ہونا ہے، یعنی منتخب ہونا ہے کہ خدا نے ان کو منتخب کیا، ان کو بلند کیا، ان کو وہ کیا، لیکن وہ والی فضیلت جو آل کے لیے کے ایک مخصوص حصے کے لیے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ والی فضیلت طہارت یہ کسی اور کو نصیب نہیں ہے اس کے ساتھ، اور اس بنا پر آل کیا ہو گئی جو زیارت جامعہ کا جملہ ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، تو آل جو ہے وہ اس طیب اور طاہر ہونے کی بنا پر نبوت اور رسالت کے بیت میں شامل ہو گئے، ٹھیک، اللہم صل علی محمد و آل محمد.